بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ناظرین کرام, ہم لوگ اللہ کے فرمان وہو العلی العظیم کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات سے کائنات میں سب سے اوپر یا اس کے بلند ہونے کی تمام معانی کے بارے میں کچھ تفصیلات پڑھ چکے ہیں. اس ضمن میں آخر میں میں چاہوں گا کہ بعض سلف کے قول کی روشنی میں اس بحث سے متعلق ایک بہت بڑی گمراہی وحدت الوجود سے متعلق بھی کچھ باتیں عرض کی جائیں اور ہم اور آپ اچھی طرح اسے جان لیں. اس لیے کہ وحدت الوجود جتنی خطرناک اور گھناؤنی قسم کی بیماری اور گمراہی ہے, یہ اتنی ہی زیادہ عام ہے, خاص طور سے ہمارے اپنے ملک میں. آئیے پہلے ہم بعض سلف کے اقوال پر نظر ڈالیں. علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اللہ کے نام العلی کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ العلی ذو العلو علی کل شیء, علی وہ ذات ہے جو ہر چیز پر بلندی اور بالا دستی رکھتی ہے, ہر چیز کے اوپر ہے, بالذات بالغلبہ بالقہر اور بالقدر و منزلت. تو علو والی ذات کو علی کہتے ہیں. ہوا فوق کل شیء وکل شیء دونہ, وہ ہر چیز کے اوپر ہے اور ہر چیز کائنات کی ہر چیز ہر مخلوق اس کے نیچے ہے. یہ علامہ ابن جریر طبری کا قول ہے. علامہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ مشہور محدث کہتے ہیں واللہ قد وصف نفسہ فی غیر موضع من تنزیلہ ووحیہ واعلمنا انہ العلی العظیم, کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں جو اس کی نازل شدہ وحی ہے اس میں متعدد مقامات پر یہ اپنے ذات کی صفت بیان کی اور ہمیں یہ علم دیا, یہ بتایا کہ وہ العلی اور العظیم ہے. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ افلیس العلی یا ذوی الحجا ما یکون عالیا, تو اے عقل والو کیا علی وہ ذات نہیں ہے جو بلندی والی ہو, عالی ہو, سب کے اوپر ہو؟ لا کما تزعم المعطلۃ الجہمیہ انہ اعلی و اسفل و وسط و مع کل شیء, ایسا نہیں ہے. علی کا معنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اوپر بھی ہو, سب سے نیچے بھی ہو, درمیان میں بھی ہو اور کائنات کی ہر چیز کے ساتھ ساتھ بھی ہو. وفی کل موضع من ارض و سما, اور زمین اور آسمان کے ہر مقام اور ہر جگہ پر موجود ہو. وفی اجواف جمیع الاحوان, اور اس کا یہ معنی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تمام حیوانات کے بطن میں, پیٹ میں یا ان کے اندر داخل ہو. ولو تدبروا آیۃ من کتاب اللہ ووفقہم اللہ لفہمہا, علامہ ابن خزیمہ آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کہنے والے, ایسی گمراہی والے اگر قرآن کی اللہ کی کتاب کی ایک آیت پر بھی غور کر لیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرماتا, لعقلوا انہم جہال, تو وہ یہ سمجھ جاتے کہ وہ ایسا ماننے میں جاہل ہیں, جہالت رکھنے والے لوگ ہیں. لا یفہمون ما یقولون, جو وہ کہہ رہے ہیں خود اس کا معنی ان کی سمجھ میں نہیں آتا. وبانا لہم جہلہم انفسہم وخطا مقالتہم, اور ان کے لیے ان کے اپنے نفس کی جہالت اور اپنے قول کی خطا اور غلطی ظاہر ہو جاتی. علامہ ابن خزیمہ کے اس قول کو التوحید و اثبات و صفات الرحمن صفات الرب عز و جل کتاب سے نقل کیا گیا ہے. علامہ ابن خزیمہ نے اس میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو کا اس بات کیا جو تمام اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، قرآن حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے، وہیں معطلہ جہمیہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو اور سب چیزوں سے بلند ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کا شدید رد کیا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اوپر ہی نہیں بلکہ نیچے بھی ہے، درمیان میں بھی ہے، کائنات کے ہر مقام پہ ہے، ہر جاندار ہر وجود کے ساتھ ساتھ ہے بلکہ ان سے ملا ہوا ہے۔ کہا کہ قرآن کی آیتوں پر بلکہ ایک آیت پر اس معنی اور اس مضمون سے متعلق ایک آیت پر بھی غور کرتے تو انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ وہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سراسر جہالت پر مبنی بات ہے۔ یہیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جس چیز کا علامہ ابن خزیمہ نے یہاں رد کیا اپنی اس عبارت میں، وہ اشارہ ہے ان اہل اتحاد، اہل حلول، اہل وحدت الوجود کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو نہ سمجھتے ہوئے اتحاد اور وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ اتحاد اور وحدت الوجود کا کیا معنی ہوتا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے وہ جاننے سے پہلے میں دو تین قول اور پیش کرنا چاہتا ہوں جو موسوعۃ العقیدہ میں درج ہے۔ قوام السنہ امام تیمی کہتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ العلی الاعلی ہے، العلی بھی ہے اور الاعلی بھی، دونوں اللہ کے نام ہیں، اور قرآن نے اپنے اس فرمان میں اس کا ذکر کیا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب اعلی سب سے بلند پروردگار کی تسبیح بیان کرو۔ تسبیح کہتے ہیں ہر اس چیز سے اللہ کو منزہ قرار دینا جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نے اپنے آپ کو کہا الاعلی، چنانچہ کہا کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذات کا بھی علو ہے، صفات کا بھی علو ہے، قہر و غلبے کا بھی علو ہے، یعنی ہر اعتبار سے اللہ کا علو ہے، یعنی اللہ سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے، ذات میں بھی سب سے اوپر ہے، صفت و خوبی میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور غلبے اور قہر کے اعتبار سے پوری کائنات پر اسی کا کنٹرول ہے، سارا نظام وہی چلا رہا ہے، اس کی مرضی کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا فسلف والائمہ یقولون، سلف اور ائمہ یہ بات کہتے ہیں کہ ان اللہ فوق سماوات ہی، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے اوپر ہے، مستوین علی عرش ہی، اپنے عرش پر مستوی ہے، اس پر قائم ہے، اس کے اوپر ہے۔ یہاں ایک بات الرحمن علی العرش استوا جو قرآن میں سات مقامات پر وارد ہوا ہے، صرف یہ تعبیر استوا علی العرش والی، یہاں ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ استوا کی تشریح یہ حلولی یا اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، تعویل کرنے والے استوا کا معنی استولا کرتے ہیں، یعنی لفظ لکھنے میں اگر آپ دیکھیں تحریر میں تو استوا جس طرح لکھا جاتا ہے بس اس میں واو کے بعد لام کا اضافہ کر دیا، ایک لفظ کی تفسیر کرنے کے لیے لام بڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات مقامات پر رحمان علی العرش استوا، استوا علی العرش اس طرح کی تعبیر بیان کی ہے اپنے کلام میں، کسی ایک مقام پر بھی اس کی تشریح کے لیے لام کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ بات کے لوگ کہتے ہیں، اہل علم نے اس کا شدید رد کیا اور بتایا کہ عربی زبان میں استوا کا معنی استولا ہوتا ہی نہیں ہے، استوا کا معنی ہوتا ہے سعیدہ، استقر، ارتفع، قام، یہ چار معنی ہوتا ہے، چڑھا، قائم ہوا، استقرار اختیار کیا، ہاں بلند ہوا، یہ معنی لغت میں ہوتے ہیں۔ استولا کا معنی غلبے والا ہونا، ولایت سے یعنی مملکت اور حکومت پر تسلط اختیار کرنے کو استیلا کہتے ہیں، اسی کا فعل ہے استولا۔ یہ معنی استوا کا عربی زبان میں نہیں ہوتا، نہ ہی قرآن نے، نہ ہی حدیث نے، نہ ہی صحابہ تابعین اور ائمہ دین نے اس معنی کو بیان کیا ہے، یہ اہل بدعت نے بیان کیا ہے جو کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام کہ مستوین علی عرش ہی، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اب بائن من خلق ہی، اپنی مخلوق سے الگ ہے، اللہ الگ ہے، خالق مخلوق الگ ہے، دونوں ملے ہوئے نہیں ہیں۔ ابھی ہم جس کو جس چیز کی طرف جانے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، اہل اتحاد یہ کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق مل گئے، امتزاج ہو گیا، اختلاط ہو گیا، دونوں ایک ہو گئے، یہ کسی بھی طریقے سے قرآن اور حدیث والا عقیدہ نہیں ہے بلکہ انتہائی گھناؤنے قسم کا کفر اور شرک ہے۔ کہا علامہ ابن تیمیہ نے کہ وہ اپنی مخلوق سے الگ ہے, ملا ہوا نہیں. اور یہ بات عقلی طور سے بھی اس سے پہلے میں نے بہت اشارتاً بیان کی, اہل علم نے, علامہ ابن ابی العز نے, شیخ ابن عثیمین نے, علامہ ابن قیم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا کہ اگر آپ اللہ کے وجود کو مانتے ہیں تو پھر سوال کیا جائے گا کہ کیا اس کو ایسا مانتے ہیں کہ کائنات کے اندر ہے یا کائنات اس کے اندر ہے. اب اگر دونوں کو, اگر کوئی کائنات کے اندر مخلوق کو مانتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محدود کر رہا ہے, اور اللہ کے اندر اگر مخلوق کو مان رہا ہے تو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گندگی, خرابی اور بری چیزوں کی جگہ اور ضرب قرار دے رہا ہے. دونوں باتیں باطل ہیں, اور ایسی کئی اور بھی غلط باتیں لازم آتی ہیں ایسا ماننے سے. چنانچہ الگ ماننا پڑے گا. اب الگ ہے تو اوپر مانتے ہیں کہ نیچے مانتے ہیں, دائیں مانتے ہیں کہ بائیں مانتے ہیں. اگر اوپر آپ نہیں مانتے تو پھر نیچے ماننا پڑے گا, یا اوپر والی جو جہت ہے اوپر کے ضد کو ماننا پڑے گا. اب اللہ تعالیٰ کے لیے خوبی اور کمال کیا ہے, بلندی ہے یا نیچے ہونا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بلند ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمال اور خوبی ہے. اس چیز کو مختلف انداز اور ڈھنگ سے تفصیل کے ساتھ اہل علم نے بیان کیا, اور یہ ثابت کیا کہ عقل سے بھی غور کرے انسان تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات میں سب سے اوپر ہونا ہی اللہ کے شایع نشان ہے, اس کے لائق و زیبا ہے. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ مخلوق سے الگ ہے, جیسا کہ اس پر قرآن بھی دلالت کرتا ہے, سنت بھی, اور اس امت کے سلف کا اجماع بھی. صحابہ اور تابعین سارے کے سارے اس پر متفق ہیں. قرآن بھی کہتا ہے, اور ایک دو دلیلیں نہیں, قرآن اور حدیث کی تقریباً کم و بیش ہزار دلیلیں کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے علو سے متصف ہے, بلندی رکھتا ہے. آگے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں, وَكَمَا عَلِمَ عُلِمَ الْمُبَايَنَةُ وَالْعُلُوَ بِالْمَعْقُولِ الصَّرِيحِ الْمُوَافِقِ لِلْمَنْقُولِ الصَّحِيحِ. اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور مخلوق کا الگ الگ ہونا اور اللہ کا بلند ہونا, کائنات میں سب سے اوپر ہونا, یہ معقول صریح یعنی عقل صریح, کھلی ہوئی عقل سے جس طرح معلوم ہوتا ہے, ایسی عقل سے جو منقول صحیح یعنی صحیح نقل قرآن حدیث کی صحیح دلیلوں کے موافق ہے. اور وکما فطر اللہ علی ذالک خلقہ, اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو کی فطرت اس کا بنائی ہے, اس فطرت پر پیدا کیا ہے, کہ انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارا خالق اور مالک اوپر ہے. من اقرارہم بھی, کہ وہ اس کا اقرار کرتے ہیں, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قصد اور ارادہ کرتے ہیں تو اوپری کی طرف کرتے ہیں. اس سے پہلے یہ بات گزری کہ بندہ اگر کہتا ہے دل میں, کبھی بھی کوئی بندہ یا اللہ کہتا ہے تو دل میں اوپر کی طرف رخ پایا جاتا ہے. یہ گویا دل کی اس بات کی شہادت ہے کہ اندر فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, پروردگار اوپر ہے, یہ فطرت کی گواہی ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں, وَهُوَ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ مُسْتَوٍ عَلَىٰ عَرْشِهِ بَائِنٌ مِّنْ خَلْقِهِ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آسمانوں کے اوپر ہے, عرش پر مستوی اور قائم ہے, اور اپنی مخلوق سے الگ اور جدا ہے, مخلوق کے ساتھ ملا ہوا یا ان کے ساتھ مختلط اور ممتزج ملا ہوا نہیں ہے. یہاں میں یہ ان اقوال کی روشنی میں جہاں یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں سب سے اوپر ہے, وہیں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کائنات یا مخلوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ملا ہوا نہیں ہے. لیکن اہل اتحاد, پہلے یہ جان جائیے کہ اتحاد کسے کہتے ہیں, یہ وحدہ سے بنا ہے, انفراد اور اکیلا ہونا, ایک ہونا کے معنی میں. تو جو لوگ دو چیزوں کو ملا کر ایک مان لیتے ہیں یا ایک سے زیادہ اجسام کو اکٹھا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ایک ہو گئی, یہ اس معنی پر اتحاد دلالت کرتا ہے, متحد ہونا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. اب اصطلاحی طور پر اتحاد, اہل اتحاد کس بات کے قائل ہیں؟ وہ اس بات کے, میں اپنے الفاظ میں تعبیر میں کہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق متعدد یہ دونوں مل گئی, ممتزج ہو گئی. تو اہل اتحاد یہ کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق اگر دو ذات متحد ہو کر مل کر ایک ہو گئی, تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے حفوات سے بری اور پاک ہے. لیکن اہل اتحاد اور جن کو اہل حلول یا ہم حلولی کہتے ہیں اور وحدت الوجود کہتے ہیں, یہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس سے کچھ لوگوں کو سمجھنے میں دقت آتی ہے, کیونکہ دونوں کا, تینوں کا استعمال ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے کہ یہ حلولی ہے اور وحدت الوجودی ہے, تو تھوڑا سا فرق یا خاص طور سے وہ جو اس علم کا شوق رکھتے ہیں یا جنہیں ذوق ہے کہ فرق کو جانیں، تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں کہ اہل اتحاد اور حلولی لوگوں کو اہل وحدت الوجود بھی کہا جاتا ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے لازم و ملزوم کے طور پر استعمال ہوتا ہے. لیکن حلول کا عقیدہ رکھنے والے لوگ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے مخصوص بندوں، اس کو مقید یا خصوصی حلول کہتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو مخصوص لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات ان میں حلول کر گئی، جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، بعض غالی روافض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے اندر آ گیا. اسی طریقے سے صوفیوں میں سے بعض لوگ، بعض جو اس طرح حلولی عقیدہ رکھتے ہیں، حلاجیہ جن کو کہا جاتا ہے، منصور ابن حلاج کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ کہتا تھا ان الحق، میں الحق ہوں، یعنی میں اللہ ہوں، اللہ میرے اندر آ گئے، نعوذ باللہ. ہاں، ویسے تو آج کے زمانے میں بعض علماء محققین یہ کہتے ہیں کہ صوفیوں کے جتنے بھی سلسلے پائے جاتے ہیں، ہاں، سارے سلسلوں میں، چاہے وہ پہلے مرحلے میں اظہار اس بات کا نہ کریں کہ وہ وحدت الوجود اور حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جتنے سلسلے ہیں اہل سلاسل میں، تمام کے تمام کے یہاں حلول اور وحدت الوجود کا عقیدہ پایا جاتا ہے. یہ اور ایک عام بات ہے صوفیوں کے یہاں. اور صوفیوں کے ان اثرات سے بہت سارے وہ لوگ جو بظاہر صوفی نہیں ہیں وہ بھی اس کے قائل نظر آتے ہیں. جیسے ابھی میں تذکرہ کروں گا کہ ہمارے اخوانیت کے قائل اور ایک امام سید قطب صاحب، یہ بھی اپنی تفسیر میں گویا وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے کی ستائش، تعریف اور اس کو برحق قرار دیتے ہیں. ہم اس پر تھوڑی سی آگے گفتگو کریں گے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ مخصوص لوگوں میں حلول کے قائل ہیں کہ ہمارے شیخ کے اندر اللہ آ گئے، جیسے اہل تصوف، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حلول کر لیا. تو یہ حلول عامہ عمومی سطح پر ماننے والے لوگ جب ایسا مانتے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وحدت الوجود کے قائل ہیں. نتیجے کے اعتبار سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وجود ایک ہو گیا، اللہ کا اور مخلوق کا وجود ایک ہو گیا. اور جو لوگ مخصوص لوگوں میں مان رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ میں اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ، یا حضرت علی میں ہیں، یا منصور ابن حلاج، یا ایسے بعض مشائخ کے اندر آیا، تو وہ ان کو ہم اہل وحدت الوجود تو نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ ایک حیثیت سے خالق اور مخلوق کی دوئی کو ختم کرتے ہیں، تو ان کے لیے حلول یا اتحاد کی بات کہی جا سکتی ہے، یہ تعبیر استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن جو وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ اتحاد اور حلول کے بھی قائل ہوئے ہیں. یہ تھوڑا سا فرق میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ہلکی سی بات بیان کی اس کا وہ ذہن نشین ہو گئی ہوگی. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کا حکم بیان کرتے ہیں کہ ان حلولی اور اتحادی لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو حلول اور اتحاد کو بعض شخصیتوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں، یا بعض انبیاء کے ساتھ، جیسے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں عیسائی اور نصارہ مانتے ہیں، یا بعض صحابہ کے بارے میں جیسے غالی شیعہ حضرت علی کے بارے میں، یا بعض شیوخ کے بارے میں جیسے حلاجیہ اور ان کے علاوہ کچھ لوگ ہیں، یا بعض بادشاہوں کے تعلق سے اس قسم کا تصور کرتے ہیں. بعض مشرکین میں اس قسم کے عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسے ساسانی خاندان جو ایران کا اہل سلطنت اور اہل اقتدار حکمراں خاندان تھا ساسانی، ان کے بارے میں زرتشتی یا وہاں کے اہل مذاہب یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے یہ حکمراں جو ہے ساسانی خاندان کے افراد، یہ سورج دیوتا کی نسل سے ہیں، اور سورج دیوتا، سورج نعوذ باللہ، اللہ کے یا خالق کے مظاہر میں سب سے بڑا مظہر ہے. تو گویا وہ ان کے اندر الوہیت کا تصور اور ربوبیت کا تصور مانتے تھے. تو بعض بادشاہوں کے بارے میں، بعض تصویروں کے بارے میں، اور کسور المردے جیسے بعض امرد اور بیریش و بال ہمارے یہاں جو بدھسٹ لوگ ہیں، ان کے یہاں بھی ایسا مانا جاتا ہے کہ گوتم بدھ جو ہے وہ الہ کی حیثیت سے حلول کر کے آئے تھے، ان کے اندر الہ تھا. اور ان کے یہاں جو لاما ہوتے ہیں، تو ان گوتم بدھ کے ماننے والے جو بعض طبقات ہیں اپنے لاماؤں کے بارے میں اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، حلول والا. ہاں، اور ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ انا انظر الی صفات خالقی و اشہدہا فی ہذہ السورۃ، کہ میں اپنے خالق کی صفات کو ہاں اپنے پیدا کرنے والے کی صفات کو دیکھ رہا ہوں اور اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں اس شکل و صورت میں. تو کسی خاص شخصیت کو مان لیا کہ اس کے اندر ہم اللہ کی صورت دیکھ رہے ہیں. ہاں کہہ رہے ہیں کہ والکفر فی ھذا القول ابین من ان یخفا علی من یؤمن باللہ ورسولہ. اس قسم کے قول یا عقیدے کے سلسلے میں علامہ ابن تہمیہ کہہ رہے ہیں کہ کفر بالکل واضح ہے ایسے شخص پر جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے یہ بالکل واضح کفر ہے. اور اسی طرح انہوں نے یہ بات بھی کہی اس کو بیان کرنے کے بعد کہ حاصل کلام یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کے اس قول کو بغور سے معاذ فرمائے. وہ کہتے ہیں فلا خلاف بین الامہ ان من قال بحلول اللہ فی البشر, کہ امت کے درمیان اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان کے اندر حلول کو کا عقیدہ رکھتا ہے واتحادہ بہ اور اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ خالق اور مخلوق متحد ہو گئے وان البشر یکون الہن اور انسان اس طریقے سے الہ کے درجے میں ہو جاتا ہے, جب اس کے اندر اللہ آ گیا تو وہ الہ کی حیثیت رکھنے والا ہو گیا تو اور یہ آلیہ اور معبودوں میں سے بن گیا. تو جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے امت کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ کافر اور مباح الدم ہوگا, یعنی ایسا کافر جس کا خون جائز ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے. اور ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو قرآن حدیث کو ماننے کا یعنی گویا اللہ اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے یہاں آج تصوف کے راستے سے ہاں رفض و تشیع کے راستے سے اس قسم کا باطل عقیدہ جو سراسر اور کھلا ہوا کفر ہے وہ پایا جاتا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ شیخ ابن عربی اور ابن فارس کے تعلق سے یہ بحث کرتے ہیں کہ وہ کافر تھے یا نہیں تھے, اور اس کی بنیاد اس سلسلے میں جو اختلاف ہے تو اس کی بنیاد محقق علماء کہتے ہیں کہ دراصل اہل تصوف جو ہے وہ کچھ اجمالی اور مبہم قسم کی عبارتیں استعمال کرتے ہیں اپنے اس باطل عقیدے کو بیان کرنے کے لیے عوام کے سامنے اس قسم کی فلسفیانہ بحث اختیار کرتے ہیں کہ اس کی تعویل کر سکیں یا اس کا معنی اور مفہوم واضح نہ ہو پورے طریقے سے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کے دام فریب میں آ جاتے ہیں. اور بعض علماء بھی یہ بات کہتے ہیں کہ چونکہ وحدت الوجود کا عقیدہ کچھ ایسے گہرے فلسفیانہ مباحث پر مشتمل ہے اس میں اس طرح کی باریکیاں ہیں کہ عوام بلکہ بہت سارے خواص اسے سمجھ نہیں پاتے. ہاں امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کہا کہ وحدت الوجود کا عقیدہ برحق ہے لیکن چونکہ عارفین اسے بہت سارے عارفین سمجھ نہیں پاتے تو عوام اس کو کیا سمجھ پائیں گے, لہذا اس سمجھ نہ پانے کے پردے میں وہ اس کو گویا جواز بناتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بڑے بڑے مشائخ جو اس کے قائل ہیں تو یہ درست ہوگا. لیکن ساری بحثوں سے قطع نظر قرآن اور حدیث کوئی چیستاں یا معمہ نہیں ہے, یہ حق کو بالکل صاف صاف بیان کرتا ہے. اور قرآن و حدیث نے خاص طور سے توحید کے مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے اسماء صفات ذات ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہونے کے عقیدے کو بالکل صاف ستھرا واضح بیان کیا. تمام انبیاء کرام کی دعوت کی یہ بنیاد تھی, اس میں کوئی الجھن پیش اور الجھاؤ نہیں رکھا کہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے وحدت الوجود کے اس فلسفیانہ عقیدے کے مطابق کی طرح, اور نہ ہی عقیدہ توحید کوئی فلسفیانہ اور منطقیانہ مسلک ہے کہ اس کو سمجھنے میں دقت و دشواری ہو. یہ جس طرح پڑھے لکھے آدمی کو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے اس کے درجے اور معیار کے مطابق, اسی طریقے سے ایک جاہل اور بغیر پڑھے لکھے آدمی کو بھی جو جس کا عقل و شعور سلامت ہے اسے آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, قرآن اور حدیث لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور اس ہدایت نے توحید کے مضمون کو عقیدے کے مضمون کو بالکل واضح بیان کیا ہے. اب اس میں فلسفیانہ گفتگو کر کے الجھاؤ پیدا کرنا اور پھر اس سلسلے میں ایسی باتیں پیش کرنا جو قرآن اور حدیث کے مضامین سے کھلے طور سے ٹکراؤ رکھتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس لیے ہم اس کو نہیں کہیں گے, اس لیے درست بات نہیں ہے. بہت سارے علماء محققین نے ہاں آج عرب علماء کی آپ کتابیں پڑھیں, ان محققین نے علامہ بقائی اور دوسرے بڑے بڑے علماء اور مفسرین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے ابن عربی, اس کی کتاب فتوحات مکیہ فصوص الحکم, ان کتابوں میں جو عبارتیں موجود ہیں ہم اس کے ظاہری الفاظ اور معنی کی بنیاد پر جن کی ظاہری طور پر تعویل نہیں ہوتی اور اس کا جو معنی واضح طور پر نظر آتا ہے اس کی بنیاد پر اس میں کوئی شک نہیں ہو کرتے کہ اس میں صراحتاً کفر موجود ہے, وہ کفر اور تکفیر کے لائق ہے. ابن فارض اور ابن عربی کے اقوال یا عقائد جو وحدت الوجود اور حلول پر مشتمل ہیں ان کی تاویل نہیں کی جا سکتی، جس میں دوسری معنی اور مفہوم کی گنجائش نہیں ہے، اس کی بنیاد پر ان کے لیے، ان عقائد کے ماننے والوں کے لیے کفر کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، یہ اہل تحقیق نے بالکل صاف صاف کہا۔ اب ایسے عقیدے کو فلسفیانہ بحث میں لپیٹ کر قرآن اور حدیث کے معنی اور مطلب میں، مطالب میں ہیج پیش کیا جاتا ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا استوا، اس کا معنی بدل کر کچھ بیان کیا گیا، ہاں واللہ وہ معاکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ میں نے اس سے پہلے بیان کیا کہ اللہ کا ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے، ساتھ ہونے میں ایک معنی ہوتا ہے اختلاط، جیسے کہا جاتا ہے اللبن مع الماء، دودھ پانی کے ساتھ، تو دودھ اور پانی ملا ہوا ہوتا ہے، ممتزج ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ملا ہوا رہتا ہے، مختلط ہو جاتا ہے، ان کے اندر اختلاط ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان اس قسم کے اختلاط کا معنی ہو سکتا ہے؟ ناممکن بات ہے۔ لغت میں یہ معنی پایا ضرور جاتا ہے، لیکن خالق و مخلوق کے لیے یہ معنی نہیں ہو سکتا۔ ساتھ کا یہ معنی، جیسے ہم ایک آدمی کے ساتھ ہے، آپ میرے ساتھ ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم اور آپ ساتھ ساتھ ہیں، تو یہاں ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم دونوں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو گئے، دودھ اور پانی کی طرح مل گئے؟ نہیں، بلکہ سنگت کے معنی میں ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم قریب بھی نہیں ہیں، ایک آدمی اس شہر میں ہے، ایک آدمی دوسرے شہر میں ہے، فون کے ذریعے، خط کے ذریعے سے وہ کہتا ہے، آدمی اس دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ تم یہ جو کام کر رہے ہو میں اس سے متفق ہوں، اور اس کام میں، اس تحریک میں، اس معاملے میں میں تمہارے ساتھ ہوں، تو میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی تمہاری تائید کرتا ہوں، تمہارا تعاون کروں گا، اس معاملے میں میں جو مدد کر سکتا ہوں وہ مدد کروں گا، یہ ساتھ کا معنی ہے۔ اہل علم نے عربی زبان کے لغت کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ ساتھ کے یہ جو الگ الگ معنی ہے، مل جانا یعنی امتزاج و اختلاط، سنگت یعنی معیت، ساتھ ہونا کسی کے ساتھ اور سنگت اختیار کرنا، یا کسی کی تائید اور موافقت کرنا، یہ معیت کے جتنے معنی ہیں یہ سب لغوی اعتبار سے ماں کا حقیقی معنی ہے، مجازی یا لغوی معنی نہیں ہے۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ تمہارے پہلو بہ پہلو ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ چنانچہ اس قسم کا معنی کرتے ہوئے انہوں نے قرآن کے بہت سارے مضامین کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کو، نہ صرف رد کیا بلکہ ان کی تحریف کی، اس کو الٹ پلٹ دیا۔ ابھی ہم جس نام کو پڑھ رہے ہیں العلی، وہو العلی العظیم، العلی کے مقارن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے الظاہر، ان ناموں کے معنی کو بھی انہوں نے بدل دیا۔ یہ جن لوگوں کا تذکرہ پڑھا پچھلے دروس میں، میں نے تذکرہ کیا کہ جو اہل اتحاد ہیں، جو حلولی ہیں، ہاں، اور جو معطلہ جہمیہ ہیں، یہ الگ الگ قسموں کے لوگ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کا انکار کرتے ہیں، ان کی باطل اور فاسد تاویل کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، جب یہ کہتے ہیں تو ان کا ایک قول ہے، ان کی کتابوں میں موسوعہ میں اسے نقل کیا ہے صاحب موسوعہ نے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، کائنات کے ہر مقام پر ہے، تو پھر کس کے اوپر ہے اللہ؟ ہاں، علی من یعلو، کہ اللہ تعالیٰ کس کے اوپر ہوگا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہے، ہر چیز کے اندر موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بالکل باطل اور ناقابل قبول بات ہے۔ ہاں، یہی ہم ایک معنی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الاول الاخر الظاہر الباطن، اس کی بھی لوگوں نے تعویل کی اور اس کو اپنے معنی سے ہٹا دیا۔ یہاں میرے سامنے ایک کتاب ہے شیخ ربی کی، اس میں سید قطب جو اخوانیت کے ایک ستون ہیں حسن البنا کے بعد، اور قطبی ایک ان کا فرقہ بن گیا، ہاں، ان کی تفسیر فی ظلال القرآن اور ان کی بعض کتابیں التصویر الفنی اور اس طرح کی جو دوسری کتابیں ہیں اس میں جو ان کے عقائد ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ہے اس کتاب میں۔ اس میں وہ کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں کہ سید قطب اپنی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان، ہو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الاول ہے، ہم نے اس کی تفسیر پیچھے پڑھی کہ اول وہ، ہاں، جو ہر پہلے سے پہلے چیز سے پہلے ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اس سے اول، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، آخر کہ اسی کے لیے بقا ہے، ہمیشگی ہے، ہاں، آخر سے آخر وجود کے بعد بھی دراصل کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس کی اولیت، اس کی آخریت، ایک دوسرے کے منافی نہیں ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ الظاہر ہے, ظہور رکھتا ہے. اب اس کا معنی کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف معلوم اور علم کے اعتبار سے ظاہر ہے, دلائل کے اعتبار سے ظاہر ہے, یہ اس کے اصل معنی کا کچھ پہلو ہو سکتا ہے یا ناقص معنی ہے. بعض لوگوں نے اس کو رد کیا ہے سلف کے طریقے پر چلنے والوں نے. حقیقی معنی الظاہر کا کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ انت ظاہر و فلیس فوقک, تو ظاہر ہے, تجھ سے اوپر کوئی نہیں. جو چیز جتنی زیادہ ظاہر اور واضح ہوگی وہ اتنی زیادہ اونچائی اور بلندی والی ہوگی. تو گویا ظاہر اور علو, اللہ کا اوپر ہونا, یہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہے, ایک دوسرے کا مقتضا اور تقاضا ہے. چنانچہ یہاں یہ کہا گیا, اور باطن جو کہا گیا کہ اللہ باطن ہے, تو کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا پوشیدہ, کچھ لوگوں نے کیا مخفی. باطن وہ جو نظر نہ آئے, کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا کہ جو اندر ہے. چلو ٹھیک ہے باطن کے لفظ کے اعتبار سے, لیکن یہاں معنی کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی زبردست انداز میں مختصر سی عبارت میں بیان کیا, وہ انت الباطن ولیسا دونکش ہے, تو باطن ہے, تجھ سے زیادہ دون, تجھ سے زیادہ قریب, تجھ سے زیادہ نزدیک کوئی اور نہیں ہے. تو اللہ ہر مخلوق کے قریب سے قریب تر ہے, اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. مطلب شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, کیسے؟ اس کے چھپی سے چھپی چیز کو جانتا ہے, اس کے تمام مخفی اور کھلی ہوئی چیزوں کا علم رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی غیب غیب نہیں ہے, کوئی باطن باطن نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر, اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک لمبی عبارت نقل کی ہے فی ظلال القرآن سے, جس میں اللہ سید قطب جیسے شخص, انہوں نے وحدت الوجود کی گویا ستائش کی, صوفیوں کے عقیدے کا ذکر کر کے اس کو تعریف کے انداز میں اسے بیان کیا. یہ کہتے ہیں ان کے درمیان کی میں عبارت کرتی ہوں, حقیقتاً اللہ کینون لشئ فی ھذا الوجود علی الحقیقہ فالکینونۃ الواحدہ الحقیقیہ ہی للہ وحدہ سبحانہ, کہ وجود میں ہونا, کسی چیز کے ہونا حقیقت میں ایک ہی حقیقت ہے, حقیقی طور پر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. وَمِن ثَمَّ فَهِيَ مُحِيطَةٌ بِكُلِّ شَيْءٍ, تو یہاں نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. عَلِيمَةٌ بِكُلِّ شَيْءٍ, عَلِيمَةٌ بِكُلِّ شَيْءٍ, یہ ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے. فَإِذَا اسْتَقَرَّتْ هَذِهِ الْحَقِيقَةُ الْكُبْرَى فِي الْقَلْبِ, جب انسان کے دل میں یہ حقیقت مستقر ہو جائے, جم جائے, فَمَا احْتِفَالُهُ بِشَيْءٍ فِي هَذَا الْكَوْنِ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ, تو پھر اب اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا موجود ہونا, احتفال کہتے ہیں محفل میں ہونا, یعنی اس کائنات کی محفل میں گویا اللہ کی وجود کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے. اور وَكُلُّ شَيْءٍ لَا حَقِيقَةَ لَهُ وَلَا وُجُودَ, اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ان کا کوئی وجود نہیں ہے. آگے کچھ عبارت بیان کرنے کے بعد اگلے پیراگراف میں کہتے ہیں شیخ کہ وَلَقَدْ أَخَذَ الْمُتَصَوِّفَ, کہ صوفیوں نے اسی حقیقت, بنیادی اور سب سے بڑی حقیقت کو اختیار کیا, وَحَامُوا بِهَا وَفِيهَا, اسی کے ساتھ اور اسی کے ارد گرد انہوں نے چکر لگایا, وَسَلَكُوا إِلَيْهَا مَسَالِكَ شَتَّى, اور اس کی طرف مختلف راستے اور مسلک اختیار کیے. بعضهم قال, ان میں سے بعض کا کہنا یہ ہے, صوفیہ میں سے یہ الاول الاخر الظاہر الباطن کی تشریح کر رہے ہیں اللہ سید قطب, میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض صوفیوں کا کہنا یہ ہے کہ انہو یرى اللہ فی کل شیء فی الوجود, کہ وہ یعنی وہ شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات کے ہر وجود میں دیکھتا ہے. ہاں, بعض کا کہنا یہ ہے کہ انہو رأى اللہ من وراء کل شیء فی الوجود, کہ وجود میں, کائنات میں جتنے بھی وجود ہیں, موجودات ہیں, ان کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھتا ہے. بعض کا کہنا یہ ہے کہ انہو رأى اللہ فلم یرى شیئا غیرہ فی الوجود, کہ اس نے اللہ کو دیکھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے اللہ کو دیکھا تو اس نے وجود میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیکھا ہی نہیں, دیکھا تو صرف اللہ ہی اللہ ہے. ہاں, وَكُلُّهَا أَقْوَالٌ تُشِيرُ إِلَى الْحَقِيقَةِ, کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب ایسے اقوال ہیں جو حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اِذَا تَجَاوَزْنَا عَنْ ظَاهِرِ الْأَلْفَاظِ الْقَاصِرَةِ فِي هَذَا الْمَجَالِ, کہ جب ہم نظر انداز کر دیں ظاہری الفاظ سے اگر نظر ہٹا لیں, ہاں, وہ الفاظ جو اس قسم کے معاملات میں حقیقت کو بیان کرنے سے عاجز و قاصر ہوتے ہیں,
تو سب کے سب جتنے بھی عبارتیں ہیں وہ سب اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے. الا ان یؤخذ علیہم علی وجہ الاجمال ہوا انہم احمل الحیات بہذا التصور. ہاں آگے وہ کہتے ہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے اس تصور کو اہمال کر دیا. کہتے ہیں آگے کے پیراگراف میں والاسلام فی توازنہ المطلق یرید من القلب البشری ان یدرک ھذہ الحقیقہ ویعیش بها ولہا. اسلام اپنے مطلق توازن یعنی علی الاطلاق جو اسلام کا اعتدال ہے اس کا توازن ہے اس کے ساتھ انسان کے دل سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس حقیقت کا ادراک کر لے اس کے ساتھ اور اس کے لیے جیے. آگے اور بھی عبارت ہے شیخ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے آگے کہتے ہیں کہ اس طریقے سے سید قطب وحدت الوجود اور حلول کو ثابت کرتے ہیں اور انہیں صوفیہ گمراہ صوفیہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے سیاق مدح میں یعنی تعریف کے سیاق و سباق میں تذکرہ کرتے ہیں. ہاں اور اپنے اس قول کے ذریعے سے اس چیز کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں کہ اسلام اپنے مطلق توازن میں انسان کے دل سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس حقیقت کے ساتھ جیے اس حقیقت کا ادراک کرے اور اسی کے لیے اور اسی کے ساتھ جیے. گویا سید قطب اسی کی طرف دعوت دیتے ہیں. یہ میں نے اختصار کے ساتھ ان کی لمبی چوڑی اور آگے رد کے اعتبار سے اور بھی لمبی عبارت ہے میں نے کچھ حصہ ذکر کیا یہ بتانے کے لیے اور خاص طور سے نام لے کر میں بیان کر رہا ہوں تاکہ اس سلسلے میں کچھ لوگوں کے یہاں ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں اور عوام کا جاہلوں کا ایک عام مزاج ہوتا ہے کہ شخصیات کے ذریعے سے وہ دین کو اختیار کرتے ہیں حق کو پہچانتے ہیں. ارے اتنی بڑی شخصیت ہے جب وہ اتنے بڑے ہیں تو وہ جو مان رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہاں اس حقیقت کو شیطان فراموش کروا دیتا ہے کہ صرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ایسی ہوتی ہیں جو معصوم ہیں جن کی کوئی بھی بات جو ثابت شدہ ہو انسان کے لیے قبول کر لینا لازم اور واجب ہے. اللہ کے نبی کے علاوہ پیغمبر کے علاوہ دنیا کے کسی بھی انسان کی بات رد بھی کی جا سکتی ہے قبول بھی کی جا سکتی ہے. یہ بات امت کے بہت سارے کبار علماء سلف سے عقیدتاً اصولاً ثابت ہے سبھی ہی مانتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں سواز قول ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے رد بھی کیا جا سکتا ہے سوائے اس صاحب قبر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور کہا کہ ان کی بات کے علاوہ دنیا کے کسی بھی انسان کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں مزاج یہ بن گیا کہ اگر ایک آدمی نے کسی کو بڑا مان لیا کسی شخصیت سے متاثر ہو گیا کہ فلاں شخصیت بہت بڑی ہے میں ان سے بڑا متاثر ہوں وہ میرے لیے جو ہے وہ آئیڈیل ہے ماڈل ہے. ہاں ایک آدمی مولانا ابو العلا مودودی صاحب کو ماننے لگا ایک سید قطب کو ماننے لگا ایک شیخ حسن البنا کو ماننے لگا ایک مولانا الیاس کو ماننے لگا ایک فلاں بزرگ اور ایک فلاں بزرگ کو ماننے لگا ایک کسی مفتی کو ماننے لگا. تو اب جس کو ہم مان رہے ہیں اندھے ہو کر مان رہے ہیں کہ ان کی جو بھی بات ہے اب اس کو صحیح ہو یا غلط ہم قبول کر لیں. اگر ان کی کوئی غلطی واضح طور پر ہمارے سامنے آ بھی گئی تو لوگ جو ہیں معتقدین جو ہیں مریدین جو ہیں اس کی تاویل کرتے ہیں. اور پھر اہل تصوف نے تو یہاں راستہ ہی بند کر دیا اعتراض کرنے کا کہ بھائی مرید کا کام شیخ پر اعتراض کرنا نہیں ہے بلکہ مرید کو شیخ کے سامنے اس کے ہاتھ میں ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے میت غسل دینے والے کو نہلانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر نہلانے والا اسے الٹ پلٹ رہا ہے یا کوئی اس کے ساتھ حرکت کر رہا ہے تو میت مردہ اس کو کچھ نہیں کہتا. ایسے ہی مرید کو شیخ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب شیخ نے چاہے جو حکم دیا ہو اسے قبول کر لیا جائے. اگر وہ گندے کاموں کا بھی حکم دے رہا ہے کہ آپ کپڑے اتار کے لیٹ جائیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں صرف فحاشی کے طور پر نہیں ان کی کتابوں میں ایسی ایسی باتیں ہیں جس کو میں اللہ کے گھر میں نقل بھی نہیں کر سکتا. اور پھر گندے کام کر کے اپنے مریدوں کے سامنے شیخ یہ کہتے ہیں کہ تم جو کرتا ہوا مجھے دیکھ رہے ہو حقیقت میں وہ میں نہیں کر رہا ہوں. یہاں طریقت کے نام پر شرعی احکامات کو رد کر دیا گیا کہ ہم طریقت پر چلنے والے ہیں یہ شریعت جو ہے یہ چھلکا ہے یہ جاہلوں کے لیے ہے کہ اللہ نے یہ کہا رسول نے یہ کہا نماز پڑھنا روزہ رکھنا فلاں اور فلاں جو گہرائی میں چلا جاتا ہے جو طریقت کے اعلیٰ مدارج پہ چلا جاتا ہے اس کے اوپر شریعت کے یہ احکامات ساقط ہو جاتے ہیں. انتہائی خطرناک قسم کی گمراہی ہے یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں آخری وقت میں بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں الصلات الصلات, اٹھ رہے ہیں تو نماز کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. آخری وقت میں دو لوگوں کے کاندھے پر سہارا لے کے نماز پڑھنے کے لیے گئے. جب آپ کسی صوفی سے یہ کہو گے کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا شیخ جو ہے نماز نہیں پڑھتا تھا, ہاں, اور اللہ کے رسول اللہ پر نہیں ہوئی, تو کہا یہ شریعت تھی اور وہ طریقت تھی. اگر طریقت کا درجہ شریعت سے اونچا ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پیر صاحب کا درجہ بلند ہو گیا جن پر نماز ساقط ہو گئی, جن پر روزہ فرض نہیں رہ گیا؟ ایسے ہمارے یہاں کتنے لوگ آج اپنے بزرگوں کو مانتے ہیں کہ ان کے لیے روزہ نہیں ہے, ان کے لیے نماز نہیں ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ان پر ان کا معاملہ الگ ہے, شریعت کا معاملہ الگ, طریقت کا معاملہ الگ. یہاں تک کہ ان کی کتابوں میں یہ اقوال بھی پائے جاتے ہیں کہ ان کے بعض مشائخ کا درجہ انبیاء کے درجے سے اونچا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے اہل علم نے یہ بیان کیا ہے دلائل کی روشنی میں کہ اگر دنیا کا کوئی مسلمان کہلانے والا شخص کسی بھی نبی کے مقابلے میں, چاہے وہ کم درجے کا پیغمبر ہو, جو نبی ہے جس کا قرآن و حدیث کے نبی ہونا ثابت ہے, اس کے مقابلے میں اگر کسی غیر نبی کو اس سے بہتر مانے تو وہ کافر ہو جائے گا. کیونکہ قرآن حدیث کے صریح اور واضح دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا درجہ تمام انسانی جمعیت میں, پورے انسانی معاشرے میں, قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں میں سب سے اونچا ہے. انبیاء میں پھر جو رسول ہیں, رسول میں جو اول العزم رسول ہیں, اول العزم میں دو خلیل ہیں, دو خلیل میں جو خاتم النبیین ہیں, ان کا درجہ بدرجہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی تفصیل کو میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا. تو بات کہاں سے کہاں تک جاتی ہے جب آدمی اس گمراہی کو اختیار کرتا ہے. شریعت کا پورا گویا پوری بساط ہی الٹ دی گئی تصوف کے نام پر. قرآن اور حدیث سے جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر جن چیزوں کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے اس کو بالکل پلٹ دیا گیا. اور یہاں جو ہمارے یہاں اہل تحقیق اور عقلانیین کہلا رہے ہیں, یہ بھی دراصل اہل سیاست تھے, عوام اور جمہوریت والے اثرات سے متاثر تھے. اس لیے ان کے یہاں ایک مزاج یہ پایا جاتا ہے, یہ اخوانیت اور جماعت اسلامی کے مزاج میں, کہ لوگوں کے سامنے وہ پیش کیا جائے جو لوگوں کی طلب ہے, لوگوں کے مزاج کے موافق چیز پیش کی جائے. ہاں, اتحاد کے نام پہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جیسا ماحول ہے ویسا عقیدہ اور دین اختیار کر لیا جائے. ہاں, عید میلاد النبی کا جلوس نکل رہا ہے تو شیخ حسن البنا صاحب اس جلوس میں نکل گئے, نعتیہ کلام جس میں شرکیہ کلام ہے وہ بھی پڑھنے لگے, کتابوں میں یہ چیزیں محفوظ ہیں. ہاں, اسی طریقے سے ہم ہندوستان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, حکومت اور الیکشن کا پیریڈ ہے تو حکومت اور سیاست کی مصلحت کی بنیاد پر شرعی احکامات کو جو ہے پسے پوچھ ڈال دیا, اور لیڈی امیدوار کی جو ہے تائید کر دی مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے, فاطمہ جناح کی. ایسے ہی عقیدے کے معاملے میں ایک دنیا کو دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہندوستان پاکستان میں اور بہت سارے دوسرے ممالک میں بھی, جیسے لبنان ہے, دوسری جگہوں پہ, مصر میں, یہ تصوف کی مختلف تصوف کے مختلف سلسلے پائے جاتے ہیں اور ان کی جڑیں بڑی مضبوط سی مضبوط نظر آتی ہیں. اور تصوف دراصل یہ اسلام کے خلاف سازش کی بنیاد پر پیدا کیا گیا. اس کے تانے بانے رافضیت سے اور باطنیت سے ملتے ہیں. باطنیہ کا وجود ہی اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا, اور اس کا ایک ثبوت لوگ پیش کرتے ہیں کہ باطنیت اور رافضیت سے اس کا تعلق ہے کہ تصوف کے جتنے بھی سلسلے آپ دنیا میں پائیں گے سب کا سلسلہ جا کے اہل بیت سے جڑتا ہے. اور باطنیہ کا یہ ایک مقصد اور ٹارگیٹ تھا کہ عام مسلمانوں کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے دام فریب میں ان کو پھانسیں, ان کو گمراہی کا شکار بنائیں, تو ہم اگر کوئی بات کہیں گے کہ قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے, تو وہ نہیں مانیں گے. ہم اگر یہ کہیں گے کہ قرآن کا یہ معنی ہے, حدیث کا یہ معنی ہے, یہ اہل بیت کے فلاں امام صاحب کا کہنا ہے, اور ہم اس امام کی تکلیف کرتے ہیں, اس امام کے پیچھے چل رہے ہیں, تو اہل بیت کے نام سے, اہل بیت کے افراد کے اور ان کے ائمہ کے نام سے اگر کوئی بات کہی جائے تو عام مسلمان اسے آنکھ بند کر کے قبول کر لیتا ہے, اس کی تحقیق نہیں کرتا. یہ عقیدت اور اندھی تقلید کے مزاج کی بنیاد پر وہ بغیر جانے بوجھے صرف انتساب کی بنیاد پر اسے قبول کر لے گا. اور آج مسلمانوں میں ایسی بہت ساری چیزیں رائج ہیں جو صرف بڑے ناموں کی طرف نسبت کر کے لوگوں میں رائج کر دی گئی. اب اگر ہم یہ کہتے ہیں سید قطب صاحب وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل تھے, یہ سورہ حدید کی آیت والاول والآخر والظاہر والباطن کی تفسیر میں ان کے یہاں آپ اٹھا کے دیکھ لیں فی ذرار القرآن میں. اسی طرح سورہ اخلاص قل ہو اللہ وحد, ہم آگے انشاءاللہ اس کی بھی تفسیر پڑھیں گے, اس کی تفسیر میں بھی انہوں نے صراحتاً وحدت الوجود کے عقیدے کی تائید کی ہے. لیکن جب آپ اخوانیوں سے اور جماعت اسلامی کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو بجائے اس کے کہ وہ یہ مانے کہ یہ خطا ہو گئی ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ بڑے نام ہیں. اب تو جس کو مان لیا تو جن شخصیتوں پر کوئی شخص عقیدت کا پردہ چڑھا دیتا ہے تو وہاں اپنے آپ کو اندھا بنا لیتا ہے. اب ان کی غلطیوں کو بھی صحیح بنانے کی کوشش کرتا ہے. میرے سامنے جو کتاب ہے شیخ ربیع کی, میں اگر اسے پیش کروں تھوڑی علمی قسم کی بات ہو جائے گی, بات سننے والوں کو شاید وہ بات جو ہے ایسا لگے کہ مولانا ایسی باتیں چھیڑ رہے ہیں جو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں یا اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے, لیکن طالبان علم کے لیے, اہل تحقیق کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس کتاب کی طرف لکھ رہے ہیں, ازواء الاسلامیہ علی عقیدت سید قطب و فکر. کہہ رہے ہیں یہ شیخ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی کی کتاب ہے, اس کی طرف رجوع کریں. بعض اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی ہیں جس میں اس کا جائزہ لیا گیا ہے ان کے عقائد کا, اور ان کے تفسیر میں جو اغلاط اور غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں. تو کچھ لوگ سید اعظم عبداللہ اعظم اور ان کے اقوال کو انہوں نے نقل کیا کہ سید قطب کا دفاع کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ میں انہوں نے وحدت الوجود کا انکار کیا, قرآن کے کئی مقامات پر انہوں نے خالق اور مخلوق کو الگ الگ کہا, اور پھر انہوں نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا کہ سورہ بقرہ میں یہ بات کہی. اب سورہ حدید میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن کے تحت وہ وحدت الوجود پیش کر رہے ہیں, تو کیا آپ یہ مانیں گے؟ ہاں, اس میں کچھ لوگوں نے تعویل کی کوشش کی کہ یہاں پہلے تھا, بعد میں ان کی تحقیق ہوئی اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا, تو بعد والی بات کو پہلے والی کا ناسخ و منسوخ مانا جائے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی شان ہوتی ہے کہ ان کے مختلف کلام اگر دو مقامات پر الگ الگ ہے تو ان کو ملایا جاتا ہے, تطبیق دی جاتی ہے. اور اللہ اور صرف رسولوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اگر ان سے خطا ہو گئی تو ان کی فوراً اصلاح ہو جاتی ہے. باقی شخصیات سے اگر خطا ہوتی ہے تو ان کی خطا کو خطا مانا جاتا ہے, ان کے صحیح کو صحیح مانا جاتا ہے. اگر وہاں انہوں نے صحیح کہا ہے تو یہاں غلط کہا ہے. ہاں, اور پھر انہوں نے اور بھی جائزہ لیا اور ابن عربی, ابن فارض اور ان لوگوں کے اقوال کو, علامہ بقائی وغیرہ کے اقوال کی روشنی میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو سید قطب کی صفائی میں جو کچھ لوگوں نے اس قسم کی باتیں بیان کی ہیں وہ قابل قبول اور علمی معیار کے اعتبار سے وہ مدلل اور مضبوط نہیں ہے. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, سید قطب جیسا شخص یہ تصوف والے بظاہر شخصیت نہیں ہے, لیکن تصوف کا اتنا گہرا اثر آج عالم اسلام پر ہے کہ ایسی شخصیات جو بظاہر محقق ہیں, تفسیر لکھ رہے ہیں, ہاں, وہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے. اور ہم ہندوستان پاکستان میں بہت بڑے بڑے شخصیات کو دیکھتے ہیں, اور عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ تصوف سے وابستہ ہوتے ہیں وہی انہی کو گویا ایک قسم کی شہرت اور تشہیر ملتی ہے. جو تصوف کی مخالفت کرتا ہے, ہمارے یہاں دینی حلقوں میں عام طور سے اسے وہ قبولیت عامہ کا درجہ نہیں ملتا. بظاہر یہ کچھ لوگوں کا تذکرہ ہے, ہو سکتا ہے اس سے اختلاف ہو, تو یہ ملحوظ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان والاول والآخر والظاہر والباطن کی تشریح جو ہم نے پہلے پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا, الظاہر کو اس کا معنی بیان کرتے ہوئے اس کی مخالف چیز کا کی ضد بیان سے وضاحت کی کہ وہ ظاہر ہے یعنی اوپر ہے, تو مطلب اس کے لیے نیچے ہونے کا کوئی معنی نہیں ہوتا, ظہور کے معنی ہے. اسی طرح باطن, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے احاطے کا ذکر ہے, گویا زمانی اور مکانی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے. اب یہاں تھوڑا سا میں اشارہ کروں, سننے والے یہ سوچ سکتے ہیں کہ وحدت الوجود پر استدلال کرنے والے لوگوں نے مختلف قسم کی دلیلیں دی ہیں قرآن اور حدیث سے. ہم نے جو اس سے پہلے بہت سی دلیلیں پڑھی ہیں اس میں اس بات کا تذکرہ تو آ جاتا ہے کہ وحدت الوجود کسی بھی طریقے سے قرآن و حدیث کے موافق نہیں ہے. علامہ ابن عبد البر کا قول جو میں نے کل پڑھا تھا وہ اس سلسلے میں شاندار دلیل ہے کہ تم میں سے قرآن کی آیت جو انہوں نے پیش کی سورہ ممتحنہ کی غالباً, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور تم میں تین ہوتے ہیں تو اللہ چوتھا ہوتا ہے, پانچ ہوتے ہیں تو اللہ چھٹا ہوتا ہے, ہاں, اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے ہر بات کو جانتا ہے, قیامت کے لیے تمہارے متعلق خبر دے گا. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے وہ سارے لوگوں سے قریب ہے. جو لوگ اس کے علاوہ دوسرا معنی کہتے ہیں کرتے ہیں, صحابہ اور تابعین میں جتنے علماء ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ بذات عرش پر ہے اور کائنات کی ہر جگہ پر علم کے ساتھ ہے, احاطے اور قدرت کے ساتھ ہے. ہم نے اس معنی کو بار بار پڑھا. اب وحدت الوجود کے رد کے لیے کون سی دلیلیں ہیں؟ تو اس کی بے شمار دلیلیں ہیں. قرآن اور حدیث میں جتنی دلیلوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی مخلوق ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پال رہا ہے، یہ جتنی بھی ایسی آیتیں ہیں وہ سب کے سب وحدت الوجود کا رد کر رہی ہے. وحدت الوجود کا معنی یہ کہ وجود ایک ہے، اللہ اور مخلوق مل گئے، ایک ہو گئے. لیکن یہ آیتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ الگ ہے اور بندے الگ ہیں، خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، رب الگ ہے، مربوب الگ ہے، مالک الگ ہے، مملوک الگ ہے، پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے. اور اللہ نے کہا لیس کمثلہ شے، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہوتی ہی نہیں، سب اللہ ہی اللہ ہوتا، تو پھر کسی چیز کے اللہ کے مثل ہونے اور نہ ہونے کی کیا بات ہوتی. اسی طرح عقلی طور سے غور کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہوتی، جیسے ہمارے اندر نعوذ باللہ، اگر اللہ تعالیٰ جیسا کہ صوفیہ کہتے ہیں ہمارے اندر ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر گندگی ہے، ہم حدود میں محدود ہیں، تو ہم جو ہے محدود ہو گئے، ہم گر گئے. اب ہماری موت ہو گئی، اللہ زندہ ہے، تو کوئی چیز جو دو مل کر ایک ہو گئی ہے، اس میں سے ایک حصہ مر گیا اور ایک حصہ زندہ ہے، کیا یہ عقلاً قابل قبول بات ہو سکتی ہے؟ ایسے اور بھی کئی عقلی استحالات ہوتے ہیں. تو ہر اعتبار سے وحدت الوجود یا حلول کا عقیدہ وہ قرآن و حدیث سے، اجماع امت سے، تمام ان تمام دلیلوں سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلوق اور کائنات کے سب سے اوپر ہونا ثابت ہوتا ہے، ان تمام دلیلوں سے وحدت الوجود کا، حلول کا عقیدہ رد ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ صراحتاً کفر پر دلالت کرتا ہے. اگر وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے کو صحیح مان لیا جائے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی اور یہ کہا کہ اپنے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرو، ان سب لوگوں نے بلا وجہ کی محنت کی، بیکار کام کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وحدت الوجود کا عقیدہ آپ مان رہے ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہندو جس بت کی پوجا کر رہا ہے اس کے اندر بھی اللہ ہے. ہمارے یہاں جو وحدت الوجود والے، میں نے دیوبند کے مفتی صاحب کا حوالہ دیا تھا ناندیڑ میں، انہوں نے اسٹیج پر یہ بات بیان کی، اس کی ویڈیو کلپ آئی تھی. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اب کوئی شخص فرعون کو پوج رہا ہے، کوئی درختوں کو پوج رہا تھا، کفار مکہ اپنے بتوں کو پوج رہے تھے، اور مظاہر قدرت کو، کوئی ستارے کو، چاند کو، سورج کو، دیوی دیوتاؤں کو، جن کو بھی کوئی پوج رہا ہے مخلوقات میں سے، تو وحدت الوجود کے عقیدے کے مطابق تو یہ معاملہ ہو جائے گا کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہے. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے بلا وجہ کی محنت کی، اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ نتیجے کے طور پر یہ صوفیوں نے ایسی جرات و جسارت کر ڈالی کہ انبیاء کرام، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو دعوت دی اور فرعون نے سوال کیا وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا، سورہ شعراء میں وہ مکالمہ پڑھی ہے، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، کہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان کا پروردگار ہے، اگر تم یقین، اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب کا پروردگار ہے اگر تم یقین رکھتے ہو، پورا مکالمہ ہے. تو صوفی حضرات کہتے ہیں کہ فرعون جو بات سوال کر رہا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا ہی نہیں تھا. فرعون پوچھ رہا تھا کہ ما رب العالمین، رب العالمین کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے تھے کس سوال کا، کہ رب العالمین کون ہے. یہ ان کی انتہائی جہالت اور جہالت کے ساتھ اللہ اور اس کے پیغمبر کے خلاف ایک گستاخانہ قسم کی جرات اور جسارت ہے. ہاں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے سوال کو بھی سمجھ رہے تھے، اس کے مقصد کو بھی جان رہے تھے. پیغمبر سے زیادہ ذہین یہ کوئی بھی دنیا کا شخص نہیں ہو سکتا، کتنا بڑا بھی صوفی مشائخ ہو، ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، چاہے جیسا دعویٰ کرے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے نے گویا شریعت کی بنیاد اور کو ہی کھوکھلا کر دیا. جو لوگ ایسا مانتے ہیں وہ تمام کتابوں، تمام رسولوں کی بنیادی اور پہلی تعلیم توحید پر ضرب لگاتے ہیں. جو وحدت الوجود اور حلول کا عقیدہ رکھتا ہے وہ توحید پر نہیں ہے، اسلام کے عقیدے پر نہیں ہے. ایسا شخص ماننے والا، جیسا کہ علماء امت کا اتفاق ہے، وہ فلسفیانہ کتنی بھی بحث کرے، اگر وحدت الوجود اور حلول کو مان رہا ہے تو وہ اسلام میں نہیں ہے، اس کا لا الہ الا اللہ قابل قبول نہیں ہوگا. لہذا انسان کو قرآن حدیث سے صحیح عقیدہ سیکھنا چاہیے، اور قرآن جہاں توحید کی بیان کر رہا ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے، جس نام کو ہم نے ابھی پڑھا العلی، کہ اللہ ہر اعتبار سے کائنات میں سب سے اوپر ہے. بندہ جب اس کا عقیدہ رکھے گا تو اس کے ثمرات اور نتائج کیا ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جب سب سے اوپر ہے تو اسی سے ڈرنا چاہیے, سارا اختیار اسی کے پاس ہے تو اسی سے مانگنا چاہیے, ساری چیزیں وہی چلاتا ہے کائنات کا نظام, تو کسی اور سے ڈرنے کی, کسی اور سے مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی اور کے سامنے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مقصد یہ کہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اپنے اس درس کے اخیر میں کہ العلی کو ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الظاہر کو ماننا, الباطن کو ماننا, اس کے احاطے کو ماننا, اس کے نتیجے میں اگر بندے کے دل و دماغ میں اس کا معنی اور مفہوم صحیح ڈھنگ سے بیٹھ جائے تو اس کی توحید مضبوط ہوگی, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی عظمت اور بڑائی کا قائل ہوگا, اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر بندہ سمجھے گا, اپنی ضرورتوں کو صرف اللہ کے سامنے پیش کرے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب یہ جانے گا کہ وہ ہر چیز پر ظاہر ہے اور چھپی سے چھپی الباطن بھی ہے, یعنی اس سے سامنے کوئی چیز کائنات کی چھپی ہوئی نہیں ہے, مخفی سے مخفی چیز راز کو بھی جانتا ہے, تو بندہ اس بات سے شرمائے گا کہ میں اکیلے میں, تنہائی میں, اندھیروں میں اللہ کی نافرمانی کروں, اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں. نتیجہ یہ کہ اللہ کے انعاموں کو اگر بندہ صحیح ڈھنگ سے جان جائے اور اس کے تقاضوں کو مان لیوے تو وہ بندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کو پہنچتا جائے گا, اس کے اندر بندگی کے اچھے اوصاف اور خوبیاں پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذات کی صفات کی صحیح معرفت سے نوازے اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.